الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئندہ چار رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی سورہ اعراف کے پہلے تین رکوع پڑھے جائیں گے. ان میں سے دوسرا رکوع چونکہ طویل ہے، اسے دو رکعتوں میں تقسیم کر لیا جائے گا. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ انعام کے تقابل میں اس کا انداز جو ہے التذکیر بایام اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے دنوں کے حوالے سے وعظ اور نصیحت اور تذکیر اور دعوت، اور مراد ہے وہ دن کے جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں کے فیصلے چکائے گئے اور بڑی بڑی قومیں جو ہیں وہ ملیا میٹ کی گئیں، جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب اور آل فرعون. اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم صاد، یہ چار حروف ہیں، اور دو سورتیں ہیں قرآن مجید کی جو چار چار حروف سے شروع ہوتی ہیں. ایک یہ سورہ اعراف ہے اور ایک سورہ رعد ہے، الف لام میم را. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ و ذکرا للمؤمنین. خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد، یہ وہ کتاب ہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے. اصل میں جن حالات سے حضور کو سابقہ پیش آ رہا تھا، اس کی وجہ سے جو گھٹن تھی، طبیعت میں بے چینی، جو حالات سامنے آ رہے تھے نہایت پریشان کن، تو فرمایا کہ بالکل نہ گھبراؤ، ان حالات کی درستی کا ذمہ ہم پر ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی اپنی طبیعت کے اوپر بوجھ مت لو، اور یہ تو صرف خبردار کرنے کے لیے، لے تم ذرا بے ہی و ذکر للمؤمنین، کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کر دو، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے یہ موجب نصیحت بن جائے. اسی میں آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 6 آئے گی، وہ بہت اہم ہے، جس کا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ قیامت کے دن جب محاسبہ ہوگا تو ہر امت کے محاسبے سے پہلے جو رسول اس امت کی طرف بھیجا گیا اس کو کھڑا کیا جائے گا، اور وہ ٹیسٹیفائی کرے گا کہ پروردگار، تیرا جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا. چنانچہ یہاں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان لوگوں سے بھی کہ جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. اب رسول بھی اگرچہ اپنی جگہ بہت برگزیدہ ہے، بہت بلند مقام ہے، لیکن اللہ کے تو بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، لہذا اللہ تو ان سے حساب لے گا جیسے کہ اپنے اور بندوں سے حساب لیتا ہے. ہر ایک پر جتنا اس کا فضل و کرم ہوا ہے اتنا ہی سخت اس کا حساب بھی ہے، لہذا سب سے زیادہ جو معاملہ ہے ذمہ داری کا وہ رسولوں کا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے حجت الوداع میں 125,000 کے مجمع سے وہ گواہی لے لی تھی، پیش کی اسی دنیا میں کہ الا هل بلغتو، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، اور 125,000 کے مجمع نے پھر یہ بیک زبان یہ کہا کہ انا نشہد انک قد بلغت و دیت و نصحت، ہاں حضور ہم گواہ ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا. اس کے بعد تین مرتبہ یہ بات کہلوا کر پھر حضور نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا. تو یہ بات جو ہے بہت اہم ہے اور بڑا شاہانہ جلال ہے اس میں کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. دوسرے رکوع میں جو بہت طویل ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، قصہ آدم و ابلیس دوسری مرتبہ قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے. اس سے پہلے یہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں آ چکا ہے، اس کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ تفصیلاً یہ ذکر یہاں آ رہا ہے. چنانچہ یہاں جو پہلی آیت ہے دوسرے رکوع کی، وہ بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ اس سے ایک اشارہ بنتا ہے اس بات کی طرف کہ ایک نو پہلے وجود میں آئی ہے، نوع انسان، اور ان میں سے ایک شخص کو چن کر، وہ ہے حضرت آدم جن میں اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے. یہ جو زیادہ قریب لے آتی ہے سائنس کا جو نظریہ ہے، نظریہ ارتقاء کے نام سے، اس سے بہت قرب پیدا ہو جاتا ہے اس آیہ مبارکہ کا. فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یہ کم جو ہے جمع کا صیغہ ہے، ہم نے تمہاری تخلیق کی، ثم صورناکم پھر تمہاری شکل بنائی، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم اور پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے. تو معلوم ہوا کہ ایک سپیشیز جو ہے وہ پہلے وجود میں آئی ہے اور اس میں سے ایک چنی ہوئی شخصیت ہے حضرت آدم، جن میں کہ بالخصوص اللہ نے پھر وہ روح پھونکی ہے اور روح کے پھونکے جانے کے بعد اصل میں ان کا یہ مقام ہوا. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. اس میں جو خاص طور پر بات آئے گی درمیان میں اس رکوع کے وہ یہ کہ جب شیطان کے اغوا کے نتیجے میں حضرت آدم اور حضرت حوا سلام علیہما سے وہ خطا سرزد ہو گئی اور انہوں نے وہ ممنوع شجر کا پھل کھا لیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا. یہ سورہ بقرہ میں نہیں ہے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا اس کا نتیجہ جو فوری نکلا یہ کہ انہیں اپنے عریاں ہونے کا احساس ہوا، ان کی شرمگاہیں جو چھپی ہوئی تھیں وہ کھل گئیں. چنانچہ یہاں الفاظ یہ ہیں فَتَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ تو پھر انہیں جو احساس ہوا اپنی عریانی کا تو وہ اس باغ کے پتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کیا، پتوں کے ذریعے سے ستر کوسی کا سلسلہ شروع ہوا. یہ خاص طور پر تمہید بن رہی ہے یہ آیت آگے کے مضامین کے لیے کہ اس میں خاص طور پر لباس کا ذکر آ رہا ہے اور عریانی جو ہے اس کے خلاف بڑی شدت کے ساتھ روکا جا رہا ہے کہ یہ عریانی اور فحاشی جو ہے یہ شیطان کے بہت بڑے ہتھکنڈوں میں سے، جس طرح انہوں نے اس وقت ہمارے جو جد امجد تھے آدم اور حضرت حوا علیہ السلام ان دونوں کے ساتھ جو چال چلی تھی اور انہیں ننگا کر دیا تھا، اسی طریقے سے یہ اب نسل آدم کو ننگا کرنے پر تلے ہوئے. تو لباس کے سلسلے میں بڑے تفصیلی احکام اگلے رکوعوں میں آئیں گے. دوسرے رکوع کی یہ آیت بھی بہت اہم ہے. سورہ بقرہ میں تو صرف اجمالاً ذکر ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کہ جب وہ خطا ہو گئی اور اس کے بعد حضرت آدم کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے اور رب نے ان کی توبہ قبول فرما لی. وہ کلمات کیا تھے؟ وہ یہاں دیے گئے ہیں قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. معلوم ہوا یہ بہت ہی مبارک کلمات ہیں. یہ وہ کلمات ہیں کہ جو بالخصوص اللہ تعالی نے تلقین فرمائے حضرت آدم کو کہ ایک احساس تو ان کے دل میں پیدا ہو گیا تھا. توبہ کی اصل روح تو یہی ہے کہ پشیمانی پیدا ہو جائے طبیعت کے اندر. وہ جو علامہ اقبال کا اوائل عمری کا جو ان کا شعر تھا جس پر کہ داغ نے انہیں داد دی تھی اور وہ یہ کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. جب پشیمانی کا احساس ہو اور پیشانی کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے قطرے جو ہے پسینے کے نمودار ہو جائے تو یہ اللہ کو بڑے عزیز ہیں یہ پشیمانی کے یہ احساسات. لیکن یہ کہ کلمات ان کے پاس نہیں تھے، کس طرح وہ معافی مانگے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ کلمات بھی انہیں تلقین کر دیے. وہ کلمات ہیں جو یہاں ہمیں دیے گئے ہیں اور ہمیں بھی انہیں یاد کر لینا چاہیے جب بھی کبھی ایسی کیفیت ہو اور اللہ کے سامنے کسی معاملے میں اپنی شرمندگی اور پشیمانی کا احساس جو ہے اس کو کا اظہار کرنا ہو. تو یہ ہے پھر کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تیسرے رکوع میں پھر وہ لباس کا معاملہ آ گیا ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یہ اس لیے بھی ہے کہ تم ستر پوشی کرو اور یہ آرائش کے لیے بھی ہے. ولباس التقوی ذلک خیر اور ان سب سے بلند تر لباس ایک تقوی کا لباس ہے. اگر یہ تقوی کا لباس نہ ہو تو یہ باقی سارے لباس پہننے کے باوجود بھی آدمی ننگا رہتا ہے، جیسے کہ حضور نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر کہ جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے. آریات کاسیات کپڑے پہنے ہوئے بھی ہیں لیکن پھر بھی ننگی ہیں. لیکن یہ کہ در حقیقت اس کا معاملہ جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے تقوی کا، اس کے ساتھ ساتھ ستر اور لباس کے جو احکام ہیں ظاہری ان کی بھی پابندی ضرورت ہے. آخر میں فرمایا یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اس کو تقوی کی بات نہ سمجھو کہ جب اللہ کے حضور میں حاضری ہو تو میں میلے کچیلے کپڑے پہن کر اور بڑی شکل بگاڑی ہوئی اور آ کر کھڑے ہو جاؤ، بلکہ ہر نماز کے وقت جو اپنی زینت ہے اس کا اہتمام کرو، بہتر سے بہتر انداز میں اللہ کے حضور میں حاضر ہو. یہ پرانے زمانے کے وہ جو درویشانہ انداز ہے راہبانہ انداز ان کی گویا کہ نفی ہو رہی ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور کھاؤ اور پیو لیکن یہ کہ حد سے تجاوز نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ کو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ پسند نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حد سے تجاوز سے بچائے۔